السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرمندہ نہیں ہے گناہوں پر جو شرمندہ نہیں ہے, وہ زندہ ہے مگر زندہ نہیں ہے. گناہوں پر جو شرمندہ نہیں ہے وہ زندہ ہے مگر زندہ نہیں ہے. وہ زندہ ہے مگر زندہ نہیں ہے. اور نہیں ماضی پگر توفیق توبہ, نہیں ماضی پگر توفیق توبہ تو مستقبل درخشندہ نہیں ہے. نہیں ماضی پگر توفیق توبہ تو مستقبل درخشندہ نہیں ہے. اور تو اس کا حال بھی بہتر نہ ہوگا, تو اس کا حال بھی بہتر نہ ہوگا کہ جس کو فکر آئندہ نہیں ہے. تو اس کا حال بھی بہتر نہ ہوگا کہ جس کو فکر آئندہ نہیں ہے, کہ جس کو فکر آئندہ نہیں ہے. اور اگر دامن میں ہے خار معاصی, اگر دامن میں ہے خار معاصی تو گلشن کا نمائندہ نہیں ہے. اگر دامن میں ہے خار معاصی, اگر دامن میں ہے خار معاصی تو گلشن کا نمائندہ نہیں ہے. اگر دامن میں ہے خار معاصی تو گلشن کا نمائندہ نہیں ہے, تو گلشن کا نمائندہ نہیں ہے. اور ثبات عشق حقیقی کو ہے حاصل, ثبات عشق حقیقی کو ہے حاصل مجازی عشق پائندہ نہیں ہے. ثبات عشق حقیقی کو ہے حاصل مجازی عشق پائندہ نہیں ہے, مجازی عشق پائندہ نہیں ہے, مجازی عشق پائندہ نہیں ہے. اور اثر دکھلائے تو کیوں کر اثر جب, اثر دکھلائے تو کیوں کر اثر جب تمہاری آہ سے زندہ نہیں ہے. اثر دکھلائے تو کیوں کر اثر جب تمہاری آہ سے زندہ نہیں ہے. گناہوں پر جو شرمندہ نہیں ہے وہ زندہ ہے مگر زندہ نہیں ہے. اثر دکھلائے تو کیوں کر اثر جب, اثر دکھلائے تو کیوں کر اثر جب تمہاری آہ سے زندہ نہیں ہے, تمہاری آہ سے زندہ نہیں ہے. گناہوں پر جو شرمندہ نہیں ہے, اور اگر دامن نہیں خار معاصی تو گلشن کا نمائندہ نہیں ہے, تو گلشن کا نمائندہ نہیں ہے.
سب سے زیادہ معاصی اور گناہ چھوڑنے پر ہی زور تھا. یہ بنیاد ہے ولایت کی, اللہ تعالیٰ سے دوستی کی. تو اتنا اور جگہ تو ذکر و نوافل پر تلاوت اذکار وغیرہ پہ زور ہے, لیکن حضرت والا کے یہاں تو بنیادی چیز آسان کر دیا تصرف کو بھی, کہ دو کام نہ کرو اور ولایت لے لو, گناہ کے کام نہ کرو اللہ والے ہو جاؤ گے. یونین میں فرمایا تھا, وہاں تو بہت ہی اریانی تھی جب حضرت سفر ہوا تھا, حضرت فرمایا تھا میں تم سے یہ نہیں کہتا یہاں کہ تم تہجد پڑھو, کثرت ذکر کثرت سے کرو, اشراق و اوابین پڑھو, تم کچھ نوافل نہ پڑھو, فرض واجب سنت موقع ادا کر لو اور نگاہ کی حفاظت کر لو, تو دنیا کے ایسے ولی اللہ ہو جاؤ گے کہ کوئی اس کا تمہارا کوئی برابری کر نہیں کرے گا. اتنا بڑا مجاہدہ ہے, اسی پہ زور پوری حضرت کی کارج تجدید ہے. یہ حضرت نے, حضرت کے مجدد تھے, کیا کیا نہیں تھے, مجدد بھی تھے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, فقیہ بھی تھے. خصوصاً یہ شعبہ جو ہے لوگوں کے لیے وہاں سے اوجھل ہو گیا تھا, حضرت والا نے اس سے اس کو فاش کیا, پردہ اٹھایا, اس کی اہمیت کو ظاہر, اسی کی بدولت سارے عالم میں حضرت والا کا شہرہ ہو گیا. گلشن کا نہیں ہو سکتا جو گناہوں کو نہیں چھوڑتا, بہت ہی عمدہ شعر کا ہے. نمائندہ کا کیا عمدہ استعمال کیا.
رمضان صاحب کے آنے میں پونے دو مہینے ہیں ابھی, پہلے ہی ماشاء
اللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی نے فرمایا رمضان صاحب کے بارے میں کہ یہ روزانہ بھی ہے تو بھی روزہ فرض نہیں ہوتا. شیر دیکھیے کہ جو عاشقی کو رہے دل نشی سمجھتے ہیں اس راستے کو اتنا, جو عاشقی کو رہے دل نشی سمجھتے ہیں وہ لفظ عشق کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں. جو عاشقی کو رہے دل نشی سمجھتے ہیں, جو عاشقی کو رہے دل نشی سمجھتے ہیں وہ لفظ عشق کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں, وہ لفظ عشق کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں. حضرت والا سنا کہ محمود رحم اللہ تعالیٰ فرمایا عشق کا عین تمام بلاؤں کے نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, تمام بلاؤں کے نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے فرمایا عشق آمد لا ابالی فتقو یہ چنی شیخ گدائے کو بکو, عشق آمد لا ابالی فتقو. پھر اس کے بعد کہ وہ امی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب سے شیخ کا عشق حاصل ہو گیا, محبت ہو گئی, تو اب اپنا بوریا بستر لے کے شیخ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں, اس کی فکر نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا کہ تم اتنے بڑے علامہ تھے, تمہارے 500 شاگرد تھے, تم شاہ خارزم کے سگے نواسے ہو. حضرت نے اپنی ساری ان سب چیزوں کو بھلا دیا, عشق آمد لا ابالی فتقو. دنیا کے عشق میں لوگ کیا کچھ بھلا دیتے ہیں. مجھے ایک نوجوان نے خود بتایا کہ میں اپنے جب جس سے میں ناجائز محبت کرتا تھا اس کے گھر پہ چھلانگ لگاتا تھا, مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کوئی دیکھ رہا ہے کیا کہے گا. اس کے گھر پہ اوپر سے چھلانگ لگاتا تھا, مجھے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں, اتنے غلبے میں ہوتا تھا. اور ہمیں ہر قدم پہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے, داڑھی پوری ہو رہی ہے, مانچا اوپر جا رہا ہے. حضرت تاکی محمد نے یہ شعر جگہ جگہ نقل کیا ہے, در رہے منزل مولا کے خطر ہاست بجاں, در رہے منزل مولا کے خطر ہاست بجاں, شرط اول قدم آنست کے مجنوں باشی. یہ مولا کا راستہ ہے, در رہے منزل لولا یہ مولا کا راستہ ہے, اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مجنوں ہونا پڑے گا. یہ مولا کا راستہ ہے, اس میں بھی جو ہے مجذوب ہونا پڑے گا, ایسا ہونا پڑے گا کہ ایک بزرگ سے جو پوچھا کہ متا عرفت اللہ, آپ کب اللہ تعالیٰ تک پہنچے, انہوں نے فرمایا کہ منذ سمونی مجنونا, جب لوگوں نے مجھے مجنون کہنا شروع کر دیا میں سمجھ گیا کچھ نہ کچھ معرفت حاصل ہو گئی. ہمیں میں خانے والے اس لیے دیوانہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات بھی کہتے ہیں بے باکانہ کہتے ہیں, کہ ہم جو بات بھی کہتے ہیں بے باکانہ کہتے ہیں. پھر وہ ڈرتے نہیں ماحول اور معاشرے سے. حضرت والا نے بارہا یہ شعر پڑھا, کہاں تک ضبط بے تابی, کہاں تک پاس بدنامی, کلیجا تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کلیجا تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں, کہاں تک ضبط بے تابی. تو جب جو عاشقی کو رہے دل نشی سمجھتے ہیں وہ لفظ عشق کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں. اور دل
عشق از اول چرا خونی بوت, تابوی ازد ہر کے بیرونی بوت. شروع شروع میں عشق جو ہے بہت خونی نظر آتا ہے, تاکہ وہ لوگ بھاگ جائیں جو کہ مخلص نہیں. شروع میں راستہ یہ عشق نہیں آسان, اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے, بلکہ کوئی خون کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. شروع میں ایسے ہی نظر آتا ہے مگر پھر اندر یہ بہار ہی بہار ہے. تو جو اس کی پہلا منظر دیکھ کے وہ بھاگ لیتے ہیں جو غیر مفلس ہوتے ہیں، بھائی کون داڑھی رکھے گا، کون معاشرے سے کٹے گا، کون گناہوں کو چھوڑے گا، تو یہ تو بہت مشکل راستہ بھاگ لیتے ہیں، اور جو عاشق ہیں وہ اپنے راست پہ کود پڑتے تھے.
جو عاشقی کو رہے دل نشین سمجھتے ہیں وہ لفظ عشق کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں، اور دل شکستہ میں بستا ہے آسماں والا، دل شکستہ میں بستا ہے آسماں والا، مگر یہ راز کب اہل زمین سمجھتے ہیں. دل شکستہ میں بستا ہے آسماں والا، مگر یہ راز کب اہل زمین سمجھتے ہیں، مگر یہ راز کب اہل زمین سمجھتے ہیں. اور وفا کے نام پہ مرنا شعار ہے ان کا، وفا کے نام پہ مرنا شعار ہے ان کا، مذاق اہل وفا کو ہمیں سمجھتے ہیں. وفا کے نام پہ مرنا شعار ہے ان کا، مذاق اہل وفا کو ہمیں سمجھتے ہیں، مذاق اہل وفا کو ہمیں سمجھتے ہیں. وفا کے نام پہ مرنا شعار ہے ان کا، وفا کے نام پہ مرنا شعار ہے ان کا، مذاق اہل وفا کو ہم سمجھتے ہیں، مذاق اہل. اور وہ ساز عشق کی سوزش سے نا بلد ہیں ابھی، وہ ساز عشق کی سوزش سے نا بلد ہیں ابھی، جو عاشقین کو خندہ جبی سمجھتے ہیں. وہ ساز عشق کی سوزش سے نا بلد ہیں ابھی، جو عاشقین کو خندہ جبی سمجھتے ہیں. لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم. یہ ہنسنا ہنسانا اور یہ ہنسا ہنسا کے اللہ تک پہنچانا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے، حالانکہ وہ باطن میں جو ہے ایک خون کا دریا بہ رہا ہے، جیسا حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ والوں کو اسی لیے اور بظاہر اس لیے مسکراتے کہ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دین پہ چلنا واقعی بہت خوفناک اور بہت مشکل ہے، بہت خوفناک. حضرت حکیم الامت کی مجلس میں کے محفوظات میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو یحییٰ علیہ السلام بہت روتے تھے، آہ و بکا کرتے تھے، جیسے ثانوی کے دو خلفاء تھے، ایک بہت ہنسنے والے ضحاک اور ایک بہت رونے والے، جن کو الحمدللہ ہم نے بھی زیارت کیا حضرت والا کی برکت سے، مولانا فقیر محمد صاحب بکا. تو ان دونوں کے مزاج میں فرق تھا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دونوں کی ملاقات ہو گئی تو یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو اتنا مسکراتے ہنستے ہیں جیسے آپ کو مرنا ہی نہیں، جواب نہیں دینا اللہ کو. اور انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنا روتے ہیں جیسے اللہ کی رحمت ہی نہیں، مایوس کر دیتے ہیں لوگ دونوں ایک دوسرے. پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کراؤ. تو اس نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام، آپ کا رونا، آپ کی آہ و پکار، آپ کی آہ و بکا سر آنکھوں پر اچھی بات ہے، لیکن تنہائی میں، مخلوق میں خندہ جبی، مخلوق میں مسکرائیں. اور یا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا مسکرانا بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن وہی جلوت میں اور محفل میں، خلوتوں میں اور تنہائیوں میں آپ بھی روئیں. تو یہ ہے کہ ایک طرف تنہائی میں رونا اور جلوتوں میں جو ہے وہ مسکرانا. تو حضرت والا نے ایک شعر اور فرمایا تھا کہ عجیب عجیب مظہر ازداد ہیں تیرے عاشق، عجیب مظہر ازداد ہیں تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. عجیب مظہر ازداد ہیں تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. میں نے اسی خیال کو پیش کیا ہے کہ مجھے غم ملا تو میں خوش ہوا، مجھے غم ملا تو میں خوش ہوا کہ یہ اہل عشق کا تاج ہے، مجھے غم ملا تو میں خوش ہوا کہ یہ اہل عشق کا تاج ہے، جو خوشی ملی تو میں رو پڑا کہ عجیب اپنا مزاج ہے، جو خوشی ملی تو میں رو پڑا کہ عجیب اپنا مزاج ہے، مجھے غم ملا تو میں خوش ہوا کہ یہ اہل عشق کا تاج ہے. حضرت والا فرماتے ہیں حج عمرہ تو کتنے لوگ کرتے ہیں اور کتنے طاعات و نوافل ذکر، لیکن گناہ سے بچنے کی توفیق اولیاء اللہ کو ہوتی ہے، تقوی سے رہنے کی توفیق اولیاء اللہ کو ہوتی ہے. فرما رہے
ملا جو گناہ سے بچنے کا جو غم ملا اس پہ میں خوش ہوا
الحمدللہ.
اور جو گناہ سے جو خوشی ملی اس پہ میں رو پڑا ندامت سے, کیونکہ اس غم پہ اللہ راضی تھا, اس خوشی پہ اللہ ناراض.
بہت عمدہ شرف فرمایا. مجھے غم ملا تو میں خوش ہوا, یہ وہ غم ہے حضرت اعلیٰ فرما دے جس کو ساری دنیا کی خوشیاں سلام احترامی پیش کریں تو غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے کا کانٹا ایسا کانٹا ہے کہ تمام دنیا کے پھول اگر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پانی پی لوں؟
اجازت کی ضرورت نہیں, پانی پینے کے لیے اور جو حاجت ہو جائے تو مفتی محمود حسن صاحب فرماتے تھے, مفتی اعظم ہند, کسی نے پوچھا مجھے اس سے جا سکا کہ جاؤ, اس میں اجازت کی ضرورت تھوڑی ہے, وارنٹ بلا ضمانت ہے یہ, وارنٹ بلا
ضمانت. ایک شاعر نے کہا تھا ایک مشاعرے میں کہ پانی پینے کے لیے چائے کی پیالی دی ہے, پانی پینے کے لیے چائے کی پیالی دی ہے, ایک نئے ڈھنگ سے اس نے مجھے گالی دی ہے. پانی پینے کے لیے چائے کی پیالی دی ہے, ایک نئے ڈھنگ سے اس نے مجھے گالی دی ہے, ایک نئے ڈھنگ سے اس نے مجھے. جو عاشقی کو رہے دل نشین سمجھتے ہیں, مذاق اہل وفا کو ہمیں سمجھتے ہیں, وہ ساز عشق کی سوزش سے نا بلد ہیں ابھی, جو عاشقین کو خندہ جبی سمجھتے ہیں اور بلند نالہ فریاد کر نہیں سکتے, بلند نالہ فریاد کر نہیں سکتے, جو سر عشق کا خود کو امین سمجھتے ہیں, جو سر عشق کا, عشق کے راز کا, جو سر عشق کا خود کو امین سمجھتے ہیں اور بلا حروف کے باتیں بغیر دید کے عید, بلا حروف کے باتیں بلا حروف کے باتیں بغیر دید کے عید, زبان رمز کو خلوت نشین سمجھتے ہیں, بلا حروف کے باتیں بغیر دید کے عید, بلا حروف کے باتیں بغیر دید کے عید, زبان رمز کو خلوت نشین سمجھتے ہیں, زبان رمز کو خلوت نشین سمجھتے ہیں.
تھانوی فرماتے ہیں کہ ہر وقت دل میں آواز آتی رہتی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, حروف اور الفاظ نہیں ہوتے, دل میں یہ آواز آتی رہتی ہے. جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. وہ خلوت نشین جو ہے اللہ سے تعلق رکھنے والے, انہی کو معلوم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے.
یہ تازہ شعر ہے بالکل حضرت والا جی محبت میں لکھے ہوئے, اس کو میں کیونکہ میں گنگنا رہا تھا تو اس طرز پہ ہی شعر پیدا ہوئے. میں قول کسی شاعر کے کہ میں پہلے ٹہلتا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سنائی تھی کہ ان سے پوچھا کیسے آپ شعر کہتے ہیں, کہتے ہیں میں گنگناتا ہوں پھر ٹہلتا ہوں پھر اشعار وارد ہونے لگتے ہیں اور ایک میرے بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اشعار کہتے تو نہیں, اشعار جنتے ہیں, اس کا مطلب ہے بڑی مشقت سے گزرتے. بعض دفعہ طرز پہلے بنتی ہے اور اشعار بعد میں ہوتے ہیں, جیسے قومی ترانہ پہلے طرز بنا اس کے بعد اشعار لکھے گئے. یہ طرز تو بہت مشہور ہے, ہمارے بھائی تاج صاحب اسے پڑھتے رہتے ہیں اور میں تو بس میں حالانکہ پڑھ نہیں پاتا, لیکن یہ اس میں نقل بھی جو ہے بڑوں کی نقل میں بھی برکت ہے. اور میں نے نواز کیا کہ قلب میرے میں تنہا, قلب میرے میں تنہا, بحر رازدانی ہے قلب میر میں پنہا, بحر رازدانی ہے پیر کی کہانی ہے میر کی زبانی. کہانی ہے میر کی زبانی ہے پیر کی کہانی ہے میر کی زبانی ہے قلب میر پنہاں بحر رازدانی ہے پیر کی کہانی ہے میر کی زبانی ہے اور میر ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا میر ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے میر ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا اور صرف خود نہیں پہچانا ہمیں بھی پہچان کرائی ہم نے جو کچھ سیکھا اور حضرت والا کچھ جو کچھ حالانکہ قدردانی تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے نہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکی تو ہم کیا کریں گے لیکن جو کچھ اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی یہ حضرت کا ہی صدقہ ہے میرے ہی تو پہلے تیرے حق کو پہچانا میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے اور پیر حق کا درد دل میر ہی کو ہے حاصل پیر حق کا درد دل میر ہی کو ہے حاصل قلب میر میں کیا کیا دولت نہانی ہے قلب میر میں کیا کیا دولت نہانی ہے قلب میر میں کیا کیا دولت نہانی ہے اور پیر پر شباب اپنا میر نے کیا توبہ پیر پر شباب اپنا میر نے کیا توبہ میر کی ضعیفی رشک سب جوانی ہے پیر پر شباب اپنا میر نے کیا قربان پیر کی میر کی ضعیفی رشک سب جوانی ہے میر کی ضعیفی رشک سب جوانی ہے اور پیر کی جدائی کا غم تھا جاگ سن لیکن پیر کی جدائی کا غم تھا جاگ سن لیکن میر کا وجود اب تک وجہ زندگانی ہے میر کا وجود اب تک وجہ زندگانی ہے پیر کی جدائی کا غم تھا جاگ سن لیکن میر کا وجود اب تک وجہ زندگانی ہے اور جو فراق میں بیتے موسم خزاں ہے وہ جو فراق میں بیتے موسم خزاں ہے وہ تیرے پاس جو گزرے رتوہ سہانی ہے تیرے پاس جو گزرے رتوہ سہانی ہے مشہور دیکھیں کہ پیر کو نہ دیکھا گر میر کی زیارت کر کی آخری نشانی ہے، پیر کون دیکھا گا میر کی زیارت کو، میرے میرے مرشد کی آخری نشانی ہے، میرے میرے مرشد کی آخری نشانی ہے، اور عشق ایسا طوفان ہے جس کے سامنے ہم دم، عشق ایسا طوفان ہے جس کے سامنے ہم دم، علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے، علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے، عشق ایسا طوفان ہے جس کے سامنے ہم دم، علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے، علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے۔ الحمدللہ، بڑے بڑے علماء نے حضرت میر صاحب سے رجوع فرمایا، یہ وہی بات ہے کہ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے۔ عشق ایسا طوفان ہے جس کے سامنے ہم دم، علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے۔ آخری شعر کہ ہوش کو بڑھاتی ہے اس شراب کی مستی، ہوش کو بڑھاتی ہے اس شراب کی مستی، آب شر نہیں ہے یہ خمر آسمانی ہے، ہوش کو بڑھاتی ہے اس شراب کی مستی، آب شر نہیں ہے یہ خمر آسمانی ہے، آب شر نہیں ہے یہ خمر آسمانی ہے، میر کو پھر کو نہ دیکھا گا میر کی زیارت کو، میر میرے مرشد کی آخری نشانی ہے، قلب میر میں پنہا بحر رازدانی ہے، پیر کی کہانی ہے میر کی زبانی ہے۔
ایسی محبت سے انہوں نے اشعار کیا جس کا مہر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو میری مغفرت کا ذریعہ بنائے، کیونکہ یہ اثر بچپن ہی سے، جبکہ ان کی داڑھی پونچھ بھی نہیں آئی تھی، اس وقت سے حضرت والا سے تعلق ہے اور عاشقانہ تعلق، ان کا حسن ظن کو میں اپنے لیے، اور یہ ان کے عشق کی دلیل ہے، کیونکہ عشق عاشق بعد وسط قبل و نفیر، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عاشق کا جو عشق ہے وہ سینکڑوں قبل و نفیر ببانگ دوہل اعلان کرتا ہے، اور عشق معشوقہ نہانست و سفیر، اور جو معشوقی طبیعت رکھتے ہیں وہ چھپائے رہتے ہیں عشق کو، لیکن جو عاشق ہوتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کیا کہے، خود خلیفہ ہیں ماشاءاللہ، لیکن حضرت نے ان کو خلافت بہت پہلے دے دی جوانی میں، اب بھی جوان ہیں مگر جب وہ بچپن سے نکل کے جوانی کے عہد میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کے مطابق میرے ساتھ معاملہ فرمائے اور میری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور حضرت فرماتے تھے جب میں بھی مراقبہ کرتا ہوں کہ جب کوئی میری اس میں تعریف میں شعر کہتا تھا تو فرماتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے شیخ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرے شیخ ہی کا فیض ہے۔ تو ہم جو کچھ ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور جو کچھ شیخ کا فیض ہے وہ الگ ظاہر ہے. تو شیخ کی تعریف ہے دراصل حضرت مولانا پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے وہ بیت کون سا تھا مدرسہ بیت العلوم تھا جو حضرت نے قائم کیا تھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, تو وہ عیدگاہ تھی, ایک عیدگاہ تھی وہاں حضرت پوری کے ساتھ ہمارے حضرت والا تشریف لے گئے تھے, حاضر ہوئے تھے. تو حضرت نے پھول کی اس مسجد کے محراب میں جا کے فرمایا کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں. تو مجھے حضرت سمجھ میں نہیں آیا, تو کہنے کہ حضرت پھول نے فرمایا کہ یہاں مجھے حضرت حکیم النعمت ثانی نے بیعت فرمایا تھا. وہ اس کے بعد ہی زندگی ہے, وہ زندگی تھی, اس سے پہلے کی زندگی زندگی کہلانے کی مستحق نہیں تھی. تو اصل میں تو شیخی کی سے زندگی ملتی ہے, شیخی سے جو کچھ بھی کمالات حاصل ہو جائے, ہمیں تو ہم نے تو خیر کچھ حاصل کیے نہیں, لیکن جو کچھ بھی ملا ہے وہ شیخ کا فیض ہے, اللہ تعالی کا کرم, یعنی شیخ کی نسبت سے ملتا ہے, کسی کو براہ راست نہیں ملتا. جو کچھ ملتا ہے شیخ کے ذریعے سے ملتا ہے. اگر کوئی چاہے کہ میں براہ راست اللہ تک پہنچ جاؤں تو نہیں پہنچ سکتا. جب اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء علیہ السلام نہ بھیجے جاتے, ہر شخص براہ راست پہنچ جاتا. انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا گیا تاکہ وہ رہبری فرمائیں اور وہ چل کے دکھائیں کہ کیسے اللہ کے راستہ طے ہوتا ہے اور کیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اس لیے ہم بھی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے, اور پھر فرشتے کو نہیں بنایا. حضرت والا فرماتے تھے کہ فرشتوں کو نہیں بنایا, جیسے کفار بھاگتے تھے کہ بھائی گفت یہ نہ ہم بشر اور عیشا بشر, ماں و عیشا بستا خواب مخت, بیوقوف نالائق نادان ابو جہل ابو لہب کہتے تھے کہ جیسے ہم انسان ہیں ایسے ہی یہ بھی انسان ہے, ہماری جیسا ہم کھاتے پیتے ہیں ایسے یہ کھاتے پیتے ہیں, جیسے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں ایسے یہ بازاروں میں چلتے ہیں. تو اشقیارا دیدے بینا نبود, جو بدبخت تھے ان کو چشم بصیرت حاصل نہیں تھی, نیک و بد دردید شان یکساں نبود, نیک اور بد بولے انہیں ایک ہی سے نظر آئے کہ جیسے ہم ہیں ایسے وہ ہیں. یہ نہیں جانا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کیا ہے قل انما انا بشر مثلکم, میں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح سے ایک بشر ہوں, لیکن پھر آگے کیا فرمایا یوہا الیہ, لیکن مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے, اپنا جیسا مت سمجھ لیتا. اپنا تو پھر بھی فرماتے تھے کہ پیالہ تو ایک ہی, ایک مٹی کا پیالہ ہوتا ہے, ایک چینی کا پیالہ ہوتا ہے, ایک سونے کا پیالہ ہوتا ہے, اور ایک پیالہ ایسا ہو کہ جو کروڑوں ساری دنیا کی جو سب سے قیمتی دھاتیں ہیں اس سے بنایا گیا ہو, اس کی کوئی مثل نہ ہو. تو کیا مٹی کا آپ ہو رہا اور وہ پیالہ ایک ہی قیمت میں ہو جائے, ہے تو پیالہ کہنے کو لیکن وہ پیالہ کروڑوں کا ہے, تم دو پیسے بھی ملتے ہو, وہ کروڑوں میں بھی نہیں مل سکتا. تو کہاں انبیاء اور کہاں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم. تو جن کو آنکھیں نہیں تھی انہیں نظر نہیں آیا, اسی طرح اولیاء اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ جن کو نظر ہوتی ہے وہی پہچانتے ہیں, اور جن جو اندھے ہوتے ہیں وہ ان کو اولیاء اللہ کی پہچان نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ بدگمان ہو جاتے ہیں. خصوصاً جو مجدد ہوتا ہے, حضرت والا اس وقت کے مجدد تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں رہا, سارے علماء اس کے اوپر متفق ہیں, یہ صدی کے مجدد ہیں اور خصوصاً غزے مسل کے. حضرت تھانوی کے جو یہ فضل صاحب تھی کیا نام تھا ان کا حاجی افضل صاحب, وہ انہوں نے اسی مسجد میں فرمایا تھا کہ حضرت صدی کے مجدد ہیں اور اس وقت ان جیسا پوری کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے, وہی مجدد کی شان ہے. مجدد کو حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا نصیب ہوتا ہے 24 گھنٹے میں اللہ تعالی کے قرب کا کہ اس وقت کوئی اس کو کوئی اس کے یعنی اس کے برابر کسی کو قرب نصیب نہیں ہوتا, ایسا قرب نصیب ہوتا ہے. اس کی بعض وقت اس کے آثار ظاہر بھی ہو جاتے ہیں کہ جیسے بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں حضرت سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور حضرت والا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہے ہی نہیں ہے, آپ وہ 3 دفعہ کہا, پھر ایک دفعہ ذرا میں نے زور کیا, پھر حضرت والا نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ تم مجھے ہمیشہ نیچے کھینچ لیتا ہے, میں حضرت کو غصہ آ گیا, پھر میں ڈر گیا, پتہ نہیں کیا جاؤں. تو وہی بہت سے مقامات مقام قرب ایسا ہوتا ہے اس کو, اسی لیے مجدد کے لیے بار بار اسی لیے کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کو راسخ ہو جائے دل میں کہ مجدد کے لیے حضرت صاحب جو حدیث پاک ہے کہ یواس اللہ کیا ہے, یواس اللہ راسخ اللہ بیتی میں یجدد اللہ دینہا, کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجا جاتا ہے جو کہ دین کی تجدید کرتا ہے. وہ تجدید کیا ہے, کوئی نیا دین تھوڑی لاتا ہے, وہ وہی دین جو 1400 برس پرانا ہے اس کا جو شعبہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, اس کی اہمیت ان کے دماغوں میں نہیں رہی, ان کے دلوں میں نہیں رہی, اس کو دین کا شعبہ نہیں سمجھتے. جیسے کہ حضرت تھانوی کے زمانے میں معاملات اور معاشرت کو لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ دین حضرت رسی یا رسوم جو تھی رسم میں بڑھ گئی تھی, تو حضرت والا نے اس کی تجدید فرمائی اور پورے حضرت حکیم المتان تو تھا نہیں تھے, جانور میں جدید نہیں تھے, کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں حضرت نے اس کے فقہ ہو, حدیث ہو, قرآن پاک ہو, یا یہاں تک کہ تجوید کی کتاب تک کے تصریف ہے حضرت والا کی. تو یو باسو اللہ راس کلے میں تو حضرت پھول پوری فرماتے تھے کہ مجدد کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو نبی کے لیے بیست کا لفظ, کہ نبی بھیجا جاتا ہے, اسی طرح کہہ کے ایک ایسا شخص بھیجا جاتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرتا ہے. تو حضرت فرمایا کہ وہ ماسلت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ وہ سرکاری آدمی ہے جو بھیجا گیا ہے اور اقرب النبوت ہے, نبوت سے بہت قریب ہے. جب اس کا اسی لیے بھی فرماتے تھے کہ جس کو مجدد سے مناسبت نہیں ہوتی اس کے اندر ایک بات ہوتی ہے, بس اتنا ہی فرماتے تھے, مگر وہ ایک بات جو ہے واقعی وہ ایک بات نظر آتی تھی کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی ایسی کمی ہوتی تھی دین کی کہ جس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی, ان کو حضرت تھانوی سے مناسبت نہیں تھی, ان کے بھی یہی نظر آیا کہ پھر جو اس میں بزرگ تھے وہ انہوں نے رجوع کر لیا اور کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی اور جو اللہ والے تھے اس میں, اور جو دنیا دار تھے وہ آخر تک اڑے رہے اسی میں. ایسے حالانکہ خیر وہ دوسری بات ہے, اسی طرح مگر بات وہی حضرت والا بھی میں نے یہی دیکھا کہ جس کو حضرت سے مناسبت نہیں ہوئی اس کے اندر سری کجی معلوم ہوئی, اس کی طبیعت میں کجی نہیں, یعنی سلامتی نہیں تھی, کجی تھی, چوڑا پن تھا کسی نہ چیز اس میں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور جو انعت رکھتے ہیں وہ تو بالکل ہی محروم ہو جاتے ہیں, اللہ محفوظ. انعت تو کسی بھی ولی سے بلکہ عام مومن سے بھی نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ عام مومن بھی ولی ہے, اس سے بغض رکھنا. اسی طرح جو بڑے ولی اللہ ہیں تو ان کے لیے تو حدیث وارد ہے کہ من عاد علی ولی فقد اعزنته للحرب, جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور ایسے قرآن پاک میں دو علماء نے لکھا ہے دو آدمیوں کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے, ایک تو اولیاء اللہ سے ولایت کرنے عناد اور دشمنی رکھنے والے تھے کے لیے حدیث پاک میں ہے, حدیث قدسی ہے, اور دوسرا قرآن پاک میں سود خوروں کے لیے ہے. من اللہ ورسول اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جس میں سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے, کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ سے جو جنگ کرے گا وہ شکست یقینی ہے. اللہ محفوظ رکھے, اللہ یہ کہ توبہ کر لے اور وہ سود خوری اور سود کی کمائی اور یہ اہل اللہ سے بغاوت, یہ اس میں سوء خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک شخص نے جو کہ حضرت والا نے اس کو ڈاکٹر قرار صاحب کے کہنے سے خلافت بھی دے دی تھی, حالانکہ حضرت والا سے بہت اصرار کیا تو حضرت والا نے ان سے کہا کہ بہت ہی ان کے یہاں شرعی پردہ ہوتا ہے اور اس وقت حالات بھی اچھے تھے ان کے, تو اس نے خلافت دے دی. پھر ان کا بیٹا تھا وہ جو تھا عالم بن رہا تھا, اس کو حضرت کے پاس لائے. وہ جب عالم بن گیا تو اس سے کہا کہ حضرت سے کہنے لگے کہ اس کو بیعت کر لیجیے. حضرت بنایا کہ دیکھو بیعت کرنا اس سے کہہ کے کہ بیعت نہ کراؤ, اس کو مجھ سے مناسبت ہوگی تو یہ بیعت کچھ کر لے گا. تو انہوں نے ٹال دیا, اس سے پھر کبھی درخواست بھی نہیں کی کہ بیعت ہو جائے. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت والا اس کو بیعت کر لیجیے. حضرت بنائے دیکھیے اس کو آپ کے صاحبزادے کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے, مجھ سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ ضرورتی بیعت نہ کرائیے. خیر وہ بہت اصرار کر کے انہوں نے بیعت کرائی کیا. پھر ایک مضمون لکھا انہوں نے جی, اور یہاں پھر اشرف المدارس میں ان کو استاد بھی رکھ لیا. ایک مضمون لکھا ایک گمراہ شخصی تاریخ میں لکھ دیا, حضرت کے سامنے سے وہ مضمون آیا کسی رسالے میں چھپا تھا. تو حضرت نے ان کو بلایا, نہایت حضرت شفیق سے ڈاکٹر نے پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. حضرت نے نہایت شفقت سے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ شخص تو ہمارے علماء اور جو اگرچہ ہماری جماعت کا آدمی تھا یہ شخص تھے, مگر انہی کے خاص لوگوں نے کہا کہ اب یہ غیر معتدل ہو گئے, اور یہ جب سے روس گئے تھے پھر کب جو انواش کر دیا ہے, تو یہ اب ان کی بات قابل اعتماد نہیں ہے, پہلے علماء سے تشخیص کریں اور اس پہ قائل نہیں ہے, ان کی باتوں کو نقل نہ کریں, تعریف نہ کریں. تو حضرت فرمایا کہ تو اس نے ہمیں میں کیا کروں, حضرت فرمایا کہ اس کو آپ تردید شائع کر دو, مگر وہ تو ان کے دماغ میں خناس تھا. انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ صاحب مجھے پتہ نہیں کیا کہ اپنے باپ سے, پھر ان کا فون آیا میرے پاس بہت ہی بدتمیزی کا, مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حضرت نے میرے بیٹے کو کہا عالم ہے کہ میں تیرے ٹھڈے مار کے نکال دوں. میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہو, حضرت تو زندگی میں کبھی یہ لفظ بھی نہیں جانتے کہ ٹھڈا کیا چیز ہے. یہ کہا وہ کیا, اور میں نے اچھا کہا تو کیا, اگر کہا تو کیا ہے شیخ ہے, اور وہ پیٹ بھی سکتے ہیں اس کو, کہتے پیٹنا آسان ہے, اور میرے پاس حضرت کی خلافت ہے, اور اس کو اگر میں خلافت واپس نہ کروں تو کیا ہوگا. میں نے کہا تو اس خلافت کو چاٹتے رہنا, تمہیں کوئی پوچھے گا بھی, بس میں نے کہہ کے وہ بند کر دیا. بس پھر ان کا شیوا یہ تھا کہ وہ پھر ہر بزرگوں کے پاس یا مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے پاس جا کے حضرت والا کی برائی بیان کرتے تھے, ہر جگہ سے بھگا دیے جاتے تھے, مگر شیوا بنا رکھا تھا یہ انہوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ہمزل جو تھے حضرت سے بیعت تھے, نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بیمار رہنے لگے. اب سارے ٹیسٹ کرا رہے ہیں, سب چیز ٹھیک نکل رہی اور ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے. جب بہت ہی عاجز ہو گئے اور وہ تو ان کے سامنے لگا کے بھائی تو کس چکر میں ہے کہ تیرے اوپر اخبار ہے اور یہ اللہ کی دشمنی کا حضرت والا کی دشمنی کا جو تم نے کی ہے, اب جا کے حضرت سے معافی مانگو. تو پھر اس دن حضرت والا کی طبیعت ناساز تھی, ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ آنے والے. حضرت اس سے فرمایا جاؤ مسجد بھی جا کے کچھ بیان کر دے, تو میں چلا گیا. تو واپس جو آئے تو میں نے دیکھا یہ واپس جا رہے تھے, وہ اندر سے میں بہت تعجب ہوا کہ کیسے آ گئے. تو بعد میں سب پورا قصہ معلوم ہوا, تو انہوں نے حضرت سے معافی کے لیے کہلوایا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے آخرت کے انہیں سب معاف کر دیا اور میرے دل میں ان کی طرف کوئی قدورت نہیں ہے, جب معافی مانگی سب معاف ہے. تو انہوں نے پھر کہلوایا کہ میں حضرت کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا دیکھو میرا دل کمزور, دیکھو تو دورہ پڑ چکا تھا پہلے, ذرا میرا دل کمزور ہے, مجھے برداشت نہیں ہوگا. آپ بس میں نے معاف کر دیا, آپ نانا آئیے. مگر وہ انہوں نے سنا بھی نہیں اور اندر آ گئے. حضرت والا بہت رقیق المزاج تھے, حضرت نے سینے سے لگا کے رونے لگے اور پھر واپس جانے لگے. میں نے ان کو جب میں نے یہ سنا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو اب بار بار آئیں گے اور حضرت بیمار ہیں, بار بار دل کے وقت کے چوٹ لگے گی. ڈاکٹر نے منع کیا کہ کوئی تشویش کی غم کی بات اس کے سامنے نہ کرو. تو یہاں سے تو خیر حضرت نے معاف فرما دیا, پھر چلے گئے. جب جو داخل ہوئے اس دن کے بعد سے پھر نکلے نہیں, پاگل ہو گئے. یہ ڈاکٹر باب اللہ نے دیکھا, ان کو لے گئے تھے پھر ڈاکٹر باب اللہ. جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے حضرت کے سامنے شان میں گستاخی کی تھی, تو انہوں کے ہم دوست کو بہت ڈانٹا کہ آپ مجھے کیوں لایا اس شخص کے پاس جس نے حضرت کی شان میں گستاخی کی. وہ بتا رہے تھے کہ ایک ایک مہینہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو مہینے ہو جاتے تھے, اتنے بڑے بڑے ناخن ہو جاتے بال اور وہ سب مونچھ بھی نیچے تک لٹکی ہوئی. ایسا وہ اللہ تعالیٰ خیر دنیا میں ہو گیا, اللہ آخرت میں معاف فرما دیا. حضرت سے معافی تو مانگی لی تھی, انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمایا, آخرت میں کے عذاب سے بچا لے. حضرت والا فرماتے تھے کہ بعض بندے ایسے محبوب ہوتے ہیں اللہ کے کہ وہ اگر معاف بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ انتقام لیتے ہیں. جیسے کسی کا بیٹا بہت ہی پیارا ہو اس کو ستائے, باپ کو ستا لے تو کچھ نہیں, باپ کچھ نہیں کہتا, معاف کر دیتا ہے. بیٹے کو ستائے تو باپ انتقام لیتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ وہ دنیا ہی میں جو کچھ تکلیف پہنچ گئی, حضرت حکیم الامت ثانی نے لکھا ہے جو اپنے شیخ کو ستائے گا وہ اس کو کبھی دنیا میں سکون نہیں مل سکتا, چین نہیں ملے گا. چاہے اگر بہت ہی قوی عمت کا ہے تو عمل بھی کرتا رہے گا لیکن سکون نہیں مل سکتا. ملفوظات کمالات یہ شفیہ میں اللہ محفوظ فرمائے اور یہ اللہ کی دشمنی سے محفوظ فرمائے. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اللہ سب کی اکرام اور جتنے ان کی عزت و کی توفیق عطا فرما, ان کی شان میں کوئی غصہ نہ ہو. اور ہم مسلمانوں سے بھی اللہ ہم سب کو ان کے اکرام کی توفیق عطا فرما. حضرت مولانا شاہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ سوچا کرو جب کوئی دعا کے لیے کہو کہ یہ مومن ہے چاہے وہ فاسق میں ہو, یہ مومن ہے ایمان والا ہے, اس کی پتہ نہیں کیا دتبا اللہ کیا ہو, اس لیے اپنے سے بہتر سمجھ کے اس کے لیے دعا کرو کہ مجھ سے بہتر ہے یہ. ہمارے بزرگوں نے تو یہ اہتمام کیا. سب وقت بھی ختم ہو گیا, آج ڈائلسس بھی ذرا جلدی ہوگا, ایک بجے وہ آ جائے گا. زور کے بعد ہی ڈائلسس کرانا ہے, شاید جلدی فارغ ہو جاؤں گا. انشاءاللہ پھر شام کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایک ملفوظ تو حضرت والا کا سنا دیجیے. برکت کے لیے. خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالخیر ہو. عجم کی مذہل کی کیا کہا شبلی نے, عجم کی مذہل کی, عباسیوں کی داستان کی مجھے قدرے سے, مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم. خدا کا شکر ہے یہ خاتمہ بالخیر ہونا تھا. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر. عجم کی مدح کی, عباسیوں کی داستان کی مجھے قدرے خیر یاد. ویسے وہ علامہ شبلی ہمارے کچھ زیادہ معتبر بھی تھے, وہ غلطیاں بھی بہت کی, سر سید کے ساتھی تھے لیکن عالم تھے, معتدل تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مفر فرمائے, درجات بلند فرمائے, اگرچہ بہت سی باتوں میں وہ سر سید کی نظریات سے متاثر ہو گئے تھے.
معارف ربانی جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ریونین ہے, تیسرا سفر نامہ, اس میں سے پڑھ کر ایک ملفوظ پیش خدمت ہے. سمندر میں نمک ہونے کی حکمت, سمندر میں نمک ہونے کی حکمت. ارشاد فرمایا کہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو پانی سڑ جاتا, اتنی بدبو آتی کہ سب مچھلیاں مر جاتی, اور سمندر کے قریب جتنے ممالک ہیں وہ بھی سب ختم ہو جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں نمک رکھا ہے, جیسے قربانی کی کھال پر نمک لگا دیتے ہیں تاکہ سڑے نہیں, اسی طرح اگر نمک نہ ہو تو سمندر سڑ جائے.
اسی لیے عارضی نمک لگ گیا حسینوں میں بھی, اگر نہ ہو تو جب نہیں رہتا تو سڑ جاتے ہیں. لاؤ بھائی کو ویل چیئر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ بانٹ دیجیے بچوں.